صلی و نسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، سورۃ النساء کی پہلی آیت کے خلاصے کو، جس میں بے شمار مضامین اللہ رب العالمین نے اس میں بیان فرمائے ہیں، کل کا درس بطور مقدمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا تھا، اور سورۃ النساء کی خصوصیت کے حوالے سے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو چار ضرورتوں کے تحت پیدا فرمایا، جس میں اس کی خوراک، اس کا کپڑا، اس کا مکان اور افزائش نسل کے لیے نکاح ہے، اور ان چار ضرورتوں کے تحت جو انسان کی ضرورت ہے، اسی میں اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت ظاہرہ، باہرہ، قاہرہ، شاہدہ، واسعہ، غالبہ کے مطابق انسان کی فضیلت کے بھی اور اس کی افضلیت کے بھی چار گوشے رکھے۔ اس کی تخلیق، اس کی فطرت کے چار حصے تھے، اور پھر اس کے اندر وہ انسان کامل ہوتا ہے، وہی انسان مقتدا کہلاتا ہے، وہی انسان امام کہلاتا ہے، وہی انسان مرشد اور ہادی کہلاتا ہے، وہی انسان مقتدا و بزرگ کہلاتا ہے۔ جس انسان کے اندر فضیلت کی یہ چار گوشے جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ چار چیز جو انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے فضیلت کے حوالے سے رکھی ہے، پہلی چیز اس میں علم ہے، اور دوسری چیز شجاعت ہے، تیسری چیز عدل ہے، اور چوتھی چیز حیا ہے۔ یہ چار چیزیں جس انسان میں جمع ہو گئی، اسے کامل فضیلت مل گئی، اور وہ امام ہو گیا، وہ مقتدا ہو گیا، وہ رہبر ہو گیا، وہ مرشد ہو گیا، وہ ہادی ہو گیا، اور وہی اللہ رب العالمین کی جانب سے احسن تقویم کے کمال کو پہنچ گیا۔ جس میں علم ہو، شجاعت نہ ہو تو نقص اس میں موجود ہے۔ علم بھی ہے، شجاعت بھی ہے، عدل اس میں نہیں ہے، تب بھی نقص موجود ہے۔ علم ہے، شجاعت ہے، عدل ہے، حیا نہیں ہے، تب بھی نقص موجود ہے۔ لہذا انسان کو مکمل طور پر پڑھ کر اور قرآن کی تمام آیات کو معاشرتی زندگی کے حوالے سے سمجھ کر یہ چار چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور ان چار چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی میں ہر موڑ پر، ہر لہجے پر، ہر لمحات میں ان چار چیزوں کو یاد رکھنا ہے۔ جو انسان ان چار چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، آگے آپ سنیں گے، اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک نور پیدا کر دیتا ہے، جس سے اس کے لیے اسلام کی راہ ہموار ہو جاتی ہے، اور جو ان چار چیزوں کے حصول کے لیے نکلتا ہے تو وہ نور کی برکت سے اللہ رب العالمین یہ چار چیزیں اس میں ڈال دیتا ہے، اور جس میں یہ چار چیزیں آ جاتی ہیں اسی کا ایمان کامل ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں بندہ اللہ کے فضل پر یقین کر کے کہہ سکتا ہے کہ یہ جہنم میں نہیں جائے گا، یہ جنت میں جائے گا، جس میں یہ چار چیزیں شامل ہو جاتی ہیں: علم، جس سے وہ اللہ کو جانے گا، حرام حلال کو جانے گا، اپنے مقصد کی تخلیق کو جانے گا، پھر اس کے بعد بہادری اور شجاعت. اسی بہادری اور شجاعت کے اندر عجز خود موجود ہے، عاجزی خود موجود ہے، اور پھر تیسرا گوشہ اس کے اندر آ جاتا ہے عدل و انصاف کا، اور چوتھی چیز اس کے اندر آ جاتی ہے حیا کی. یہ چار گوشے آپ صحابہ اکرام میں دیکھیں گے تو بالکل واضح نظر آتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر میں دیکھیں گے، سیدنا عمر میں دیکھیں گے، سیدنا عثمان میں دیکھیں گے، سیدنا علی میں دیکھیں گے، اہل بیت پاک میں دیکھیں گے، جملہ اولیاء کاملین واصلین علماء ربانیین میں دیکھیں گے. تو یہی چار چیزیں ہیں جن کی بنا پر ان کی ولایت کا تصور ہوتا ہے، جن کی بنا پر ان کی خوبی کا تصور ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس کی اصلاح کے طریقے امت کے لیے سہل اور آسان فرمائے. چار چیزیں ہی انسان کے کامل ہونے کی، مضبوط ہونے کی، شیطان سے مکمل طور پر محفوظ اور ممنوع معمون ہونے کی سب سے بڑی صفت تھی. تو اللہ نے یک مشت، یک بارگی، یک دم اس کا ہمیں پابند نہیں کیا، بلکہ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے جو سورۃ النساء سے پہلی سورت ہے، سورہ آل عمران، اس میں اللہ رب العالمین نے پہلی دو صفتیں، سورہ آل عمران کی پوری آیتوں کا خلاصہ جو ہمارے سامنے آتا ہے، پہلی دو صفتیں اس میں کثرت کے ساتھ ذکر کی گئی ہے انسان کو پروان چڑھانے کے لیے: علم اور شجاعت. یہ سورہ آل عمران میں ان مضامین کو بیان کیا گیا اور ان مضامین کی طرف گویا کہ دعوت دی گئی ہے. اور سورۃ النساء جس کو ہم نے زیر بحث رکھا ہے، لیکن میں ان کو بھی شامل کرتا رہوں گا اس کی تشریح و توضیح کے اندر، کیونکہ ایک سورہ فاتحہ میں سارا قرآن ہے اور پھر سارے قرآن میں اسی کی تشریح ہے. یہ قرآن کا اعزاز ہے، یہ کمال ہے، یہ معجزہ ہے، اس کی ہر سورت میں سارا قرآن ہے اور پھر اسی سورت کی ساری شرح پورے قرآن کے اندر موجود ہوتی ہے. یہ آیتیں آپس میں ربط رکھتی ہے، تعلق رکھتی ہے، اور اللہ نے فرمایا یہی تو سب سے بڑا کلام ہے کہ اس کی بیان کرنے والا ایک ہے اور وہ رب ہے. اگر اس میں بیان کرنے والے متعدد ہوتے اور یہ کسی دو بندوں کا کلام ہوتا تو اس میں کثیر اختلاف تم پاتے. اس میں ربط ہے، اس میں نظم ہے، اس میں ترتیب ہے، اس میں تعلق ہے، اس میں کڑی ہے، اس میں ایسی گویا کہ یکتائی ہے کہ آپ بناس کو لے جا کر الحمد کے الف میں ڈال سکتے ہیں، اور الحمد کے الف کو تعبیر اور تشریح کے ساتھ لیں گے تو بناس کی سیم تک پورے پاروں کی تشکیل ہو سکتی ہے. یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ بیان کیا گیا. قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ رب العالمین نے جتنی بھی آیات نازل فرمائی ان آیات میں 500 آیتیں وہ شریعت سے مکلف ہے، تعلق رکھتی ہے، احکام تکلیف سے اس کا تعلق ہے. 500 آیتیں قرآن کی ایسی ہیں جس سے شریعت جاری ہوتی ہے، اجرا، قانون اسلامی اور قانون ربانی کو اللہ رب العالمین نے 500 آیات میں بیان فرمایا. اور بات چلی ہے تو میں عرض کر دوں احادیث بھی کثیر ہیں، لیکن حضور کی 3500 احادیث احکام سے متعلق ہیں. حضور کے فرامین میں 3500 احادیث احکام سے متعلق ہے اور صرف 500 آیات احکام سے متعلق ہیں. اس کے علاوہ جتنی آیات ہیں اس میں واقعات، قصص، واعظ و نصیحت، عبرت، تزکیہ نفس کے تمام تقاضوں کو گویا کہ بیان کیا گیا ہے. ہم جس چیز کے ساتھ مکلف کیے گئے ہیں، پابند ہیں، وہ تو پورے قرآن کو ماننے پر ہے، لیکن ہماری شریعت، ہمارا اسلام، دین مصطفی کا کمال ان 500 آیتوں سے ظاہر ہوتا ہے جس کو احکام قرآنی کہا جاتا ہے. وہ کثرت کے ساتھ سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں. ان احکام کے اندر ایمان ہے، اور ایمان کی اساس اور بنیاد توحید ہے، اور توحید کی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے. تو سورۃ النساء ابتدائی مضامین کے اعتبار سے اتنی محتشم سورت ہے کہ اس میں سب سے پہلے، ہماری سب سے پہلی ضرورت کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اس کو ذکر کیا گیا. اس کے بعد نظم زمانی کو پابند رکھنے کے لیے اس ایک توحید کی بات میں سارا ایمان آ گیا ہے، اور اشارہ دے کر بات آگے بڑھا دی گئی ہے. پھر اس کے بعد توحید کے ساتھ ساتھ یہ احکام کیوں اترے ہیں، شریعت کیوں آئی ہے،
نبیوں کو کیوں بھیجا گیا ہے، نبیوں کو بھیج کر اللہ کیا کرانا چاہتا ہے انسانوں سے، ان کو کس چیز کا پابند بنانا چاہتا ہے. ایک تو وہ ہے کہ وہ خدا کی توحید کے قائل ہو جائیں، ایمان لے آئیں. دوسری بات، یہ پورے عالم کو سجا کر اتنا خوبصورت، اتنی خوبصورت کائنات بنا کر، اتنی خوبصورت زمین اور اس کے اوپر بے تنوع قسم کے، بے شمار قسم کے گویا کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کے شاہکار موجود ہیں. آسمان پر زینت دیکھیں کہ بندہ اس حد و قیاس سے باہر ہے، حد و حساب سے باہر ہے، بندہ اس کو شمار نہیں کر سکتا. زمین پر پھیلے ہوئے قدرت کے شاہکار کو دیکھیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے. انسان اپنے وجود پر توجہ کرے تو خدا کے انعامات کی بے بہا ثمرات کو اور نہ ختم ہونے والے تسلسل کو وہ اپنے وجود میں خود پاتا ہے. اپنے بال سے لے کر اپنی روح تک کے تمام معاملات کو دیکھے تو انسان حیران و شجدر رہ جاتا ہے. فوراً انسان کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے، اتنی ساری کائنات کو سجا کر اور ساری دنیا کو بنا کر اللہ رب العالمین ایمان کے بعد کیا چاہتا تھا؟ تو ایک سوال سب سے پہلے آتا ہے اور وہ جواب بنتا ہے کہ ساری دنیا کا تعلق بنا کر یہ ہے کہ امن قائم ہو، صلح قائم ہو، محبت اور رواداری کو عام کیا جائے. اللہ رب العالمین اپنی صفت ودود اور اپنی صفت جواد اور اپنی صفت حلم، حلیم ہونا وہ اپنے بندوں میں منتقل فرماتا ہے، جس کی بنا پر اس کے بندے اس کی ان صفات پر خلیفہ ہیں. تو ان کے ذریعے جواد اور سخاوت کا صدور ہوتا ہے، ان کے ذریعے استغنا، غنی ہونا، بخش دینا، معاف کر دینا، توجہ نہ کرنا رواداری کا ثبوت ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے حلیم، حلم و بردباری اور امن و اخوت اور محبت، رؤوفیت اور رحیمیت کا صدور ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ان صفات کے ساتھ آراستہ کر کے جس امن و جس محبت کے ساتھ اور جس خوبصورتی کے ساتھ اس کائنات کو بنایا گیا ہے، تو خدا اس کائنات کے اندر امن، سکون، عدل، رواداری کی بالادستی چاہتا ہے. فساد کو، کینہ کو، بغض کو اور رخنا ڈالنے والوں کو، دو مسلمانوں میں لڑائی لگانے والوں کو، فتنہ پروروں کو، فتین کو، تفرقہ ڈالنے والوں کو اللہ رب العالمین یکسر ناپسند فرماتا ہے. اور ان میں وہ انسانیت کے چاروں کمال میں سے ایک کمال کم ہوتا ہے. تفرقہ ڈالنے والا یوں تو علم والا بھی ہوتا ہے، بہادر بھی ہوتا ہے، بظاہر حیا والا بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں عدل نہیں ہوتا. اس بنا پر وہ تفرقہ بازی گویا کہ کرتا ہے. گھروں میں پھوٹ پیدا کرنے والے یوں تو بظاہر حیادار خواتین تو ہوتی ہیں اور اپنے معاملات میں گویا کہ غیور و شجاعت پر بھی ہوتی ہے، لیکن علم شریعت سے دور ہونے کی بنا پر ان میں وہ فضیلت، وہ کمال نہیں ملتا. عمر کے اعتبار سے وہ درجہ ماں پر تو پہنچ جاتی ہے، بزرگی کے درجے پر تو پہنچ جاتی ہے، لیکن حقیقت فضیلت وہ نہیں پا پاتی. اس وجہ سے گھر کا سارا نظام برم برم ہو کر رہ جاتا ہے. اللہ رب العالمین یہ چار چیزوں کے تحت سارے احکام کو بیان کرنا چاہ رہا ہے، اور اسلام کے اندر یہ چاروں چیزوں کی خوبیاں خود موجود ہیں. ان دلائل کو پیش کر کے ان چاروں صفتوں کو اجاگر کرنا چاہ رہا ہے تاکہ رب کریم فرشتوں کے سامنے فخر کرے اور یہ بات کہے کہ میں نہ کہتا تھا کہ انسان جا کر زمین میں فساد نہیں کرے گا، بلکہ میرے احکام اور میرے صفات کی عملی تصویر بن کر ظاہر ہوگا. اور یہی گویا کہ ساری شریعت اسلامیہ کا حاصل ہے، اور یہی مضمون سورۃ النساء کے اندر بیان کیا گیا. میں توحید کے حوالے سے چند بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ محبت ہر عمل، ہر شے، انسان کے ہر جد و جہد کے پیچھے جو چیز کار فرما ہوتی ہے وہ محبت ہے. چاہے کام خیر ہو یا شر ہو، اس کے پیچھے ایک محبت کا جذبہ ہوتا ہے جو چیز اس چیز کو بڑھاتی ہے. یہی محبت جب پختہ ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو محبت نہیں کہتے، اس کو عشق کہتے ہیں. آگے اس کی ساری تفصیل گویا کہ میں آپ کی خدمت میں امام غزالی کے حوالے سے پیش کروں گا، لیکن توحید کے حوالے سے یہاں بات کر لینا چاہتا ہوں. اور یہ بات آپ کی خدمت میں گزشتہ درس بھی رکھ دی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین معاشرے کی زندگی کو خوشگوار، اس کی قدرت دیکھنا چاہتی ہے، اور وہ تمام احکامات اور تمام سہولت قدرت مہیا کرنا چاہتی ہے تاکہ معاشرے کے اندر امن و سکون اور عدل و انصاف، گھروں کے اندر محبت اور رواداری قائم ہو جائے. اور معاشرے کے اندر ہماری معاشرتی زندگی مسرتوں سے جب تک لطف اندوز نہیں ہو سکتی ہے، جب تک ہر خاندان کا فرد
باہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار نہ کرے. اگر خاندان کے افراد ایک دوسرے سے پیار نہیں کریں گے تو زندگی تو انتہائی مسرت اور خوشی والی چیز ہے, ہم اس کی مسرتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے. ہم اس کی مسرتوں سے جب لطف اندوز ہو سکتے ہیں کہ جب خاندان کنبہ علاقے کے لوگ باہم ایک دوسرے کا احترام کریں, ان سے پیار کریں. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس میں تعلقات قوانین وضع کر دیے جائیں کہ محبت کس پیمانے پر ہو, کس طریقے پر ہو, کس کا کتنا حد ہے, کون کتنا بول سکتا ہے, کون اپنے مقام پر کتنی سختی کر سکتا ہے, کتنی رخصت دے سکتا ہے. تو سورۃ النساء عظیم سورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے افراد انسانی میں پھر خاندان کے طبقات کے اندر ہر ایک کی حد بندی کر دی ہے. ماں کے احکام, بیوی کے احکام, شوہر کے احکام, باپ کے احکام, بیٹے کے احکام, تجارت کے احکام, خرید و فروخت کرنے والے کے احکام, نابالغ بچی کے احکام, نابالغ بچے کے احکام, یہ تمام احکامات اللہ رب العالمین نے اس کی حد بندی بیان فرما دی ہے تاکہ ہر طریقے سے ایک قانون, جب ایک قانون بن جائے گا تو پیار کی فضا بن جائے گی. ایک اگر قانون نہ ہو تو پیار کبھی بغض میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے. اس لیے کہ باپ نے پیار کرنا ہے اولاد پر, لیکن باپ اگر اپنی لیمٹ اور حد کو بھول جائے تو وہ جری اور زبردست قسم کا جابر بھی بن سکتا ہے. لیکن باپ کی نظر میں اپنی لیمٹ اور ایک حد ہوگی تو محبت اس کی زبان پر اس کی اداؤں سے چھلکے گی. بچہ اگر گویا کہ اپنی لیمٹ اور حد کو دیکھے گا اور اس مقام کو دیکھے گا تو یقیناً وہ محبت ہی کے ذریعے, آداب ہی کے ذریعے اپنے باپ کے ساتھ رواداری اور گویا کہ ان تمام محبت کے تقاضوں کو بروئے کار لا سکے گا. وہ دشمنی غصے کی اس حد تک نہیں جائے گا. کہیں پر خدا نے اسے رکنے کا بھی حکم دیا ہے اور کہیں پر آگے بڑھنے کا حکم دیا ہے, تو اس کی حد بندی اور اس کی بڑی تعین اور ہر چیز کی وضاحت اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء میں رکھ دی ہے. تو سورۃ النساء کے مضامین کو سمجھے بغیر میں بڑے وسوخ سے کہتا ہوں کوئی مسلمان کامل مسلمان نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جب تک اس کے سامنے قانون کی بالادستی نہیں آ سکتی, وہ بظاہر تو حسن و والا ہو سکتا ہے لیکن اندر سے ایک درندہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے اندر کی درندگی اور بہیمیت کو ختم کرنے والی چیز جب ہے کہ جب اس کے احساس و شعور کو خدا کے قانون کے تحت اجاگر کر دیا جائے, تو سورۃ النساء اپنے تخصص کے ساتھ, اپنی فضیلت کے ساتھ عظیم سورت ہے کہ جو انسان کے اندر چھپے ہوئے تمام خوبصورت جوہر کو اجاگر کر دیتی ہے اور انسان کے دل پر ظاہر عطر کی خوشبو آتی ہے, اس طرح اس کے باطن سے بھی خوشبو شروع ہو جاتی ہے. اور اس کی اصل وجہ توحید اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے. اور کتنے خوبصورت انداز میں اللہ نے پیار کے پیغام کو بیان کیا. فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم, اے لوگو فتنہ فساد نہ کرو, جنگ و جدال نہ کرو, امن و سکون کو تباہ نہ کرو, رواداری کو ہاتھ سے جانے نہ دو, محبت و اخوت, علم و شجاعت, عدل و حیا کو نہ چھوڑو. اے لوگو تمہارا پیدا کرنے والا اللہ ہے, اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اور کس طرح پیدا کیا؟ من نفس واحدہ, اس نے تمہیں ایک آدم سے پیدا کیا ہے. اور اسی آدم سے پھر کیا کیا؟ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, پھر اسی آدم سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا, پھر انہی دونوں سے کثرت میں افراد انسانی کو گویا کہ پھیلایا گیا. یہ سب کیوں کیا گیا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ, ان تمام باتوں کو جو ہم نے بیان کیا ہے اس کو غور سے سن لو کہ تمہارا پیدا کرنے والا ایک ہی رب ہے تو اختلاف پھر کس چیز میں ہے؟ تمہارا باپ ایک ہی آدم ہے, تمہاری ماں ایک ہی حوا ہے, تو پھر اختلاف کی گنجائش کہاں پر ہے؟ دو لفظوں میں اللہ رب العالمین نے انسان کو امن و سکون کے سارے پیغام بتا دیے. فرمایا اختلاف جب ہوتا ہے کہ جب آپ کی عقیدت کسی اور کے لیے ہو, میری عقیدت کسی اور کے لیے ہو, آپ کی نظر میں کوئی اور محبوب ہو, میری نظر میں کوئی اور محبوب ہو, ہم اپنی محبت کو اپنے محبوبوں کی نظر کرتے رہیں اور باہم اختلاف اور انتشار پیدا ہو جائے. رب کریم فرماتا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے, تمہاری ساری محبتیں ہمارے لیے ہیں, تم سب کے خالق بھی ہم ہیں اور تم سب کا باپ ایک ہی آدم ہے. تو جب تم اپنے صدور اور پیدا ہونے کے علم میں ایک ہی آدم کی اولاد ہو اور تخلیق کے اندر ایک ہی رب کی خلق ہو تو اختلاف کی تو کوئی بات نہیں آتی ہے. لہذا ان دونوں باتوں کو یاد رکھو کہ تمہارا رب ایک ہی ہے. یہ بنیادی بات محبت کے پیغام کے لیے دی ہے. اور یہ نسلوں کی جو برتری تھی, یہ پھوپھا طبقات, پیسے کی گھمٹ اور فرعونیت اور رعونیت جو تھی, خدا نے سب کو ختم کر دیا. فرمائیے کوئی شے نہیں ہے, ایک ہی صف میں کھڑے ہیں, محمود و عیاض, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. فرمایا سب کا خالق اللہ ہے اور سب آدم کی اولاد. اور آدم میرے آقا نے فرمایا اپنے حجت الوداع کے اندر کہ نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے. سنو سب آدم کی اولاد ہیں, آدم مٹی سے تھے اور سب کا خالق اللہ ہے, اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. یعنی قرآن نے اس کو سورۃ النساء نے کوئی سورۃ النساء یہ تو عورتوں کے احکام کے لیے اتری ہے, گھریلو زندگی کے احکام کے لیے اتری ہے. سوال ہوتا ہے اللہ نے اس کی ابتدا یہاں سے کیوں فرما دی, اپنی تخلیق کے شاہکار کے طور پر کیوں پیدا فرما, درمیان میں اس کو معاونت کے طور پر لا لیا جاتا, اس کو سائیڈی ایک طرفہ ایک زاویے سے سمجھانے کے طور پر لا لیا جاتا, ڈائریکٹ گھریلو موضوع کو چھیڑ دیا جاتا, سیدھا سیدھا معاشرتی زندگی پر کلام شروع ہو جاتا, قلّہ و دلّہ مختصر اور مدلل بات شروع ہو جاتی. خدا کا کلام غیر ربط نہیں ہے, غیر موضوع نہیں ہے, وہ مخمصہ اور فضول بات نہیں کرتا, کیونکہ یہ رب کا کلام ہے. یہ اس قسم کے عیب اور نقص اور کلام کے غیر فصیحانہ اور غیر بلیغانہ طریقوں سے پاک اور مبرہ اور منزہ ہے. تو سوال ایک اور ذہن میں کھڑا ہو جاتا ہے, اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب اسے معاشرتی زندگی کے لیے سورت کو اتارا ہے تو معاشرتی زندگی کے احکام کو بعد میں رکھا گیا, اس کو پہلے کیوں رکھا گیا ہے؟ تو حضرات گرامی, دراصل اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا, وہ اس کی فطرت کو چاہتا ہے, شیطان سے اسے بچانا چاہتا ہے, شیطان سے اسے محفوظ رکھنا چاہتا ہے. شیطان سے محفوظ بندہ جب رہے گا, صرف ماں باپ کے ادب سے بندہ محفوظ نہیں رہ سکتا, شیطان کے مکر و کیب سے بندہ اپنی اولاد پر شفقت کر کے ہی نہیں بچ سکتا, شیطان کے مکر و کیب سے بندہ نیک طریقے سے تجارت کر کے نہیں بچ سکتا. شیطان کو زیر کرنے والی چیز یہ دو بنیادی نقطے ہیں. انسان اس فکر کو اپنے ظاہر اور باطن میں جتنا اتارے گا, بلند کرے گا, شیطان کو اندر آنے کے لیے سارے دربارے مسدود ہو جائیں گے. ایک چیز یہ کہ ہمارا رب اللہ ہے, اور ایک چیز یہ ہم سب کا باپ آدم ہے. یہ دو بنیادی اصول ہیں, اسی کو تصوف کے اندر لیا جاتا ہے, خلقت کے اندر توحید کو لیا جاتا ہے, اور یکسوئی کے اندر اس تصور کو, برتری کو ختم کرنے کے لیے کہ جناب میں اس کے ساتھ صف میں کھڑا نہیں ہوں گا, میں اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا. یہ اس لیے بیان کیا گیا کہ حضور کے غریب صحابہ جب حضور کے پاس آ کر بیٹھتے تو کفار و مشرکین کہتے کہ ہمیں ہتک ہوتی ہے, ہمارے منصب کی ہتک ہے, اور یہ ہمارے منصب کے خلاف ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے پاس جائیں اس حالت میں کہ گوار جاہل لوگ ان کے پاس بیٹھے ہیں, ان کے پاس کوئی معلومات نہیں ہے, ان کے ساتھ ہم جا کر کیسے بیٹھیں, کیسی بات کریں؟ تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے ذریعے فرما دیا کہ نہ امیر کو غریب پر کوئی فضیلت ہے, نہ غریب کو امیر پر کوئی فضیلت ہے, نہ کالے کو کوئی گورے پر فضیلت ہے, نہ گورے کو کوئی کالے پر فضیلت ہے. اصل چیز تقویٰ ہے, جو ان دو چیزوں کو پکڑ لیتا ہے, توحید باری تعالیٰ اور حضرت آدم کی اولاد ہونے کی حیثیت سے باہم اخوت کو جو لے آتا ہے, اسی شخص کو اس فکر کی بنا پر بنیاد بلندی ملتی ہے. مال سے بلندی نہیں ملتی, تقرب کے حوالے سے بلندی نہیں ملتی. اس لیے میرے آقا نے اس چیز کو عرب میں رہ کر اس چیز کو گویا کہ ضرب لگائی کہ نہ عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت ہے. کتنا منصفانہ فیصلہ میرے آقا نے کیا کہ نہ عربی کو عجمی پر فضیلت ہے, نہ عجمی کو کوئی عربی پر فضیلت ہے. لیکن ایک تعجب ہوتا ہے, محرم میں دیکھتے ہیں کہ مسلح پہلے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں, اگر کوئی عجمی جا کر پہلی صف میں بیٹھ جائے تو ہاتھ پکڑ کے دھکیل لیا جاتا, پیچھے جاؤ یہ عربیوں کی صف ہے. تو یہ حضور کے طریقے کے خلاف ہے, یہ حضور کے طریقے کے خلاف ہے. کوئی عربی کسی عجمی پر فضیلت نہیں رکھتا, اور نہ کوئی عجمی کسی عربی پر فضیلت رکھتا ہے. فضیلت کا معیار صرف ایمان ہے اور تقویٰ ہے. اور میرے آقا نے فرمایا اس لیے کہ من دعا, یہاں پر عصبیت کی نفی کی جا رہی ہے, اور گویا کہ انسانوں کے اندر جو مساوات کے رشتے ہیں جو سارے شرازے کو بکھیر کر کے دیتے ہیں, سارے شرازے کو بکھیر کر رکھ دیتے کہ میں اس کے ماتحت کیسے چلوں, میں تو فلانے کی باپ کی اولاد ہوں, میں فلاں باپ کی اولاد ہوں, میرا باپ ایسا تھا, میں اس جاہل آدمی کے پیچھے چلوں, اس کے پیچھے چلوں, حالانکہ وہ جاہل نہیں ہوتا, اسے منتخب کسی دین کے کام کے لیے کیا جاتا ہے. تو یہ جو خواہ خواہ کی انسانی گویا کہ ایک مساوات کا درس جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے, یہ خواہ خواہ کے جو امتیازات ہیں اور یہ فکریں بنا لی جاتی ہے, جو امتیازات اللہ نے بنائے ہیں اس کی تو حد بندی ہوگی, رہے گی. انسان اپنی طرف سے امتیازات کو قائم نہیں کر سکتا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا کہ من دعا علی الصبیت فلیس منی, من قاتل علی الصبیت فلیس منی, من ماتا علی الصبیت فلیس منی. اگر کوئی تعصب, برادری کے تعصب میں کسی کو قتل کرے, حضور نے فرمایا اس کو مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی لوگوں کو اپنی زبان کے نام پر جمع کرے، تعصب میں جمع کرے،
من دعا علی سبیلت فلیس منی،
حضور نے فرمایا وہ کوئی بھی ہو وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے. ابو لہب چچا ہے لیکن ایمان نہیں ہے، بنیادی تقویٰ نہیں ہے، اللہ کے حبیب نے اس کی مذمت بیان کی ہے، وہ نام رکھنا منع قرار دیا ہے. لیکن حبش سے آنے والے حضرت بلال، ان کے پاس حضور کا نسب نہیں ہے، عرب کی شہریت نہیں ہے، لیکن تقویٰ اور ایمان ان کے پاس ہے، تو ان کو صحابہ نے اپنے سروں کی زینت بنایا ہے. تو یہ ایک فکر انسان کے اندر ہونا، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ اردو سپیکنگ ہے، یہ امت کے وہ ناسور اور دجال صفت لوگ ہوتے ہیں جن کے پیچھے شیطان پوری معاونت پر لگا ہوا ہوتا ہے اور ان کو ظاہری شعبدہ دے کر اٹھاتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ اگر حق بول دیں گے تو شاید ہمیں سولی پر چڑھا دیا جائے گا. تو یہی تو سب سے بڑی نیکی ہے کہ جب بندہ حق کہہ رہا ہو اور اسے اس حق کے نام پر گویا کہ قتل کر دیا جائے، یہی دین کا سب سے بڑا سرمایہ اور حیات ہے. تو یہ جو فرقہ واریت اپنی جگہ پر، اور یہ جو دائمی طور پر کہ جناب یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ فلانا ہے، کس قسم کی جو تفرقہ بازی کی جاتی ہے، یہ شدید حرام ہے. ان کو چندہ دینا، ان کی معاونت کرنا، ان کے ساتھ واہ کرنا، یہ سخت حرام ہے. اس لیے کہ ہیں سب مسلمان لیکن اب دل میں بغض آ گیا کہ تم پٹھانوں میں تم سے کیوں پیار کروں، تم پنجابی ہو میں تم سے کیوں پیار کروں، تم اردو سپیکنگ ہو میں تم سے کیوں پیار کروں. یعنی حضور نے اتنی مشقت کر کے سارے انسانوں کو جمع کیا اللہ کی توحید کے جھنڈے، اور یہ شیطان کے ایجنٹ اور اس کے گویا کہ اس کے چیلے یہاں پر آ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو چیلنج کر رہے ہیں. تو ہم محمدی غلام ہونے کے حوالے سے ہمارا اولین مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم برادریوں کو نہ دیکھیں، تعلق اور علاقوں اور صوبوں کو نہ دیکھیں، ہم دیکھیں ایمان اور تقوی کو، ایمان اور تقوی کو. تو اللہ رب العالمین نے اسی چیز کی فکر کو انسان کے ذہن میں اجاگر کیا. میں کہتا ہوں یہ بنیادی نقطہ ہے، اگر بندہ اس چیز کو ذہن میں لے آئے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا. اگر ایک منصب کا مستحق، توجہ چاہوں گا، ایک منصب کا مستحق اگر ہماری غیر برادری والا ہے، یہ یقین ہے کہ برادری کی محبت، ذات کی محبت انسان کے اندر ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اس کے لیے نہیں پیدا کیا. اللہ نے تو آپ کو محمدی نظام دے کر آپ کو محمدی برادری میں شامل کیا ہے. اس محمدی برادری میں سب کا ایک ہی نسب ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس محمدی برادری میں سب کی ایک ہی بولی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ان کی ایک ہی بولی ہے، ان کا ایک ہی لباس ہے، ان کا ایک ہی قبلہ ہے، ان کا ایک ہی خدا ہے، ان کا ایک ہی دین ہے، ان کا ایک ہی منشور ہے. تو ہمیں اپنی خود ساختہ برادریوں سے نکل کر محمدی برادری میں آنا ہے. ہاں اگر دین اسلام کی پاسداری کے ساتھ ساتھ اپنی برادری کے ناتواں لوگوں کی تربیت کے لیے ان کو جمع کیا جائے اس نیت سے کہ یہ میرے رشتے دار ہیں، یہ میرے ہم منصب لوگ ہیں، یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں، یہ میری برادری کے لوگ ہیں، اس نیت کے ساتھ ان کے ساتھ تعلق رکھنا اور غیر کو اگنور نہ کرنا، ان کو حقیر نہ بنانا، تو یہ طریقہ صلح رحمی میں آتا ہے اور یہ طریقہ اللہ کو بہت پسند ہے. جس طرح کہ میں یہاں پر کہہ دینا چاہتا ہوں، مجھے دوراجی ایسوسیشن کی چند باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، اور میمن برادری کے اندر یہ بہت خوبصورت بات جو اس حوالے سے آتی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، اور میں اپنے دوستوں سے اکثر اس بات کو شیئر بھی کرتا ہوں، وہ اس حوالے سے کہ اگر اس برادری کے اندر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر بیوہ کو کسی بات کی فکر نہیں ہوتی، چند افراد، اس کے بچے کی تربیت، بیوہ کا خرچہ، اس انتقال کرنے والے کی میت، اس کا غسل، اس کی تجہیز، اس کی تکفیر، اس کا جنازہ، اس کی قبر، سب کا اہتمام کرتے ہیں. تو یہ چیز اس تعصب سے بری ہے جس کی مذمت حدیث میں بیان کی گئی ہے. یہ تو صلح رحمی ہے، یہ تو صلح رحمی ہے. اس کے ذریعے پورا نظام پلتا ہے اور اس بچے کی تربیت ہو رہی ہے، یعنی مرحوم کو بھی قبر کے اندر خوشی ہو رہی ہے کہ میں اگر رہا تو میرے بچے لاوارث نہ رہے بلکہ میرے خاندان، میرے برادری، میرے ہم زبان لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ہے. تو یقیناً ان کے ساتھ، اور یہ اس لیے مذمت کی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ محمدی پیغام کو فروغ دے رہی ہے، محمدی پیغام کو فروغ دے رہی ہے. لیکن اس کے اندر اگر یہ فکر شامل کر لی جائے کہ جناب یہ فکر اس کے اندر کر لی جائے، کیونکہ اس میں برادریوں کی بھی فکر ہو جاتی ہے کہ جناب میں جس برادری والا ہوں، دوراجی کی برادری والا ہوں اور فلانی برادری والا ہے، وہ تو گھٹیا ہے، تو یہ وہ خبیث نیت بھی اس میں آ جاتی ہے کہ جس کی بنا پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور ساری نیکی برباد ہو جاتی ہے. تو اگر برادری میں نیت صرف خدمت خلق کے حوالے سے کی جائے تو درست ہے، لیکن اگر اس میں دوسری برادری ہے مد مقابل، یہ پٹھان پنجابی کو، پنجابی اردو سپیکنگ کو، اگر اپنی برادری کے تحت لے کر چلے تو درست ہے، لیکن جہاں دوسرے مسلمان کو ذلیل سمجھے، حقیر سمجھے، گھٹیا سمجھے، تو اس کی کوئی نیکی پھرنے کی نہیں رہتی. اس لیے کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ سب سے پیار کیا جائے، اور پھر جو قریبی لوگ ہیں وہ تمہارے زکات صدقات پیار محبت کے سب سے پہلے مستحق ہیں، ان کو سپورٹ کیا جائے، اور جب کچھ بچ جائے تو آگے کسی اور مسلمان کے لیے بھی صرف کر دیا جائے. یہ وہ ترتیب ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا. اس میں میں چند باتیں اور آیت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اس نقطے پر جمع کرنے کے لیے، آج دیکھیں اگر کوئی سیٹ پھو پھا کرتا ہے، جیسا کشمیر میں زلزلہ آیا یا عراق کی صورتحال تھی اس ٹائم پر، ہم حصار کے دوران عراق میں جب پڑھ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ، ہم ٹیکسی میں جا رہے ہیں اور ٹیکسی ڈرائیور وہ ہے جو کسی زمانے میں کروڑ پتی ہوا کرتا تھا، ہم نے پوچھا تیرا حال کیا ہے، کہا جی کچھ نہیں پتا تھا، کویت پر حملہ ہوا اور اس کے بعد صورتحال کچھ بگڑی. رات کو تو ہم امیر تھے لیکن صبح کا جب سورج طلوع ہوا تو ہماری کرنسی کی کوئی ویلیو نہیں تھی، ہمارے سارے معاملات منجمد ہو کر رہ گئے. تو اصل چیز تو انسان ہے، مال وغیرہ اس کے لیے فضیلت کا عنصر جب ہے جب اس کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے تحت تقسیم کیا جائے اور اس کو رکھا جائے، تو اس میں کوئی فضیلت گویا کہ مال کے حوالے سے، مال اپنے اندر کوئی خوبی نہیں رکھتا، یہ دیگر چیز اپنے اندر کوئی خوبی نہیں رکھتی، لیکن ہاں اس کے سم کو اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی طرف لگ دیا جائے تو یہی مال خدا کا انعام بن جاتا ہے، یہی ساری چیزیں خدا کا انعام بن جاتی ہے. تو یقیناً اپنے رشتہ دار اور برادری والوں کا تعلق قریب ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ چیز ضروری ہے کہ کسی مسلمان کی حق کے عزت نہ کی جائے، کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھا جائے، کسی مسلمان کے لیے سوء زنی نہ رکھی جائے، یہ نہ کہا جائے کہ یہ تو گھٹیا برادری کا ہے. یہ زمانہ جاہلیت کی غلط رسمیں ہوا کرتی تھی جسے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ختم فرمایا ہے. اور اس چیز میں سب سے پہلی چیز، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے انسان نے اللہ نے جس چیز سے انسان کو تیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو کہ اسے بھی خدا نے بنایا ہے، تمہیں بھی خدا نے بنایا ہے، تم بھی اسی خدا کے دربار میں جاؤ گے، وہ بھی اسی خدا کے دربار میں جائے گا، تم بھی آدم کی اولاد ہو، وہ بھی آدم کی اولاد ہے، تم بھی ایک گندے قطرے سے بنے ہو، وہ بھی اسی قطرے سے بنا ہے. فضیلت اصل چیز جو ہے وہ خارجی ہے، باہر کی چیز ہے جو ایمان کو قبول کر کے اور نبی پاک کی تعلیم کو قبول کر کے لی جاتی ہے. اب یہ جو آیت اللہ نے فرمائی یہ بہت بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اسی کو لے کر ہم آگے چلیں گے اپنی اصلاح کے لیے. یہ درس تصوف کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اسی کے ذریعے ہماری بنیاد پختہ ہوگی، اور جتنا ہم اپنے ذہنوں میں یہ خیال اٹھائیں گے، یہ دو خیال، اللہ کی تخلیق کا اور آدم کی اولاد کا، یہ جتنا خیال اٹھائیں گے، اس وقت تو شاید یہ ہمارے دماغ سنے ہمیں کچھ نہیں پتا چل رہا، لیکن جب ہمارے سامنے اس قسم کی فضا شیطان لا کر کھڑا کر دے تو میں کہتا ہوں، علماء ربانیین نے کہا کہ یہ دو فکر ایسی ہیں کہ جو بندے کو مدینے کی طرف لے جاتی ہے، نجد کی طرف نہیں لے جاتی، شیطان کی طرف یہ نہیں لے جاتی ہے، حضور کی فکر کی طرف لے جاتی ہے. تو یہ جو قسم ہے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم تمہارے خالق ہیں، اور ایک آدم سے تمہیں پیدا کیا. ایک آیت دوسرے آیت کی تشریح کرتی ہے، اور قرآن کی تفسیر کے کئی طریقے ہیں. قرآن کی سب سے بڑی اور بہترین تفسیر یہ ہے کہ قرآن کی آیت، قرآن کی تفسیر قرآن ہی کی آیت سے کی جائے، یہ سب سے بنیادی تفسیر ہے. میں اسی کو ملحوظ رکھ کر حدیث کو پڑھنے کی بجائے میں صرف آتا ہوں. اللہ رب العالمین نے سورۃ الزمر کے اندر، سورۃ الزمر میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 6 میں اس چیز کو ارشاد فرمایا ہے، اور قرآن کریم برہان رشید کی 39 سورت ہے. اللہ نے اسی مضمون کو کھولا ہے وہاں پر اور واضح کیا ہے کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا اور ایک آدم سے تم پیدا ہوئے ہو. اس کو اور تشریح کے ساتھ خدا نے کیسے بیان کیا کہ خلقکم من نفس واحدہ، سورہ زمر میں آ رہی بات کہ ہم نے تمہیں ایک آدم سے پیدا کیا، ثم جعل منہا زوجہا، وہی دیکھیں مضمون اسی طرح مزاج کا آ رہا ہے، یہ یکتائی اور ایک کلام کی صداقت ہے. اور اسی آدم سے ہم نے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور پھر ہم نے آدم ہی کو نہیں اور ان سے حوا ہی کو نہیں بلکہ پیدا کیا تمہارے لیے ہم نے 8 جوڑے جانوروں کے، 8 جوڑے جانوروں کے تمہارے پیدا کیے، اونٹ، بیل، بکری اور بھیڑ، یہ جوڑے جوڑے جو ہیں یہ آٹھ جوڑے اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے تمہاری خلاق اور تمہارے سفر کے لیے، تمہارے خرد و نوش کے لیے، تمہاری سواریوں کے لیے ہم نے اس چیز کو گویا کہ پیدا کیا. اور آگے فرمایا اللہ نے یہ تم ایوے نہیں پیدا ہو گئے، ایسے نہیں پیدا ہو گئے، بلکہ اللہ بندوں کے دلوں میں اپنے خالق ہونے کے مقام کے روب کو بٹھا رہا ہے اب، تاکہ وہ بالکل جڑ پکڑ جائے اور شیطان کا کوئی مکر انسان کے دل پر نہ چل سکے. فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات الثالث. اللہ فرماتا ہے کہ وہ پیدا فرماتا ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، شکموں سے، اس نے تمہیں تمہاری ماؤں کی شکموں سے تمہیں پیدا کیا ہے، تدریجن، آہستہ آہستہ مرحلوں میں. یعنی دیکھیں 9 مہینے کا یہ حمل ہوتا ہے اور یہ پہلے مہینے سے یہ جنین ایک قطرے کی صورت میں یہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو یہ اللہ اپنی تخلیق کی وضاحت فرما رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے دل کے اندر خدا کی خالقیت اور خدا کے خالق ہونے کا روب بیٹھ جائے، تاکہ شیطان جب ہم پر اٹیک کرے تو پہلے ہی شیطان کا اٹیک جو شر کا ہوگا، تو خیر کا سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ ہمیں خدا نے پیدا کیا ہے، اور جب خدا نے پیدا کیا ہے تو ہماری گردن ہمیشہ اس کے حضور جھکنی چاہیے، اس کے فرمان، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو جب یہ خیال اللہ کی خالقیت کے تحت آ جاتا ہے تو شیطان سے ہماری جان چھوڑ جاتی ہے کہ تیرا ہمارے سے کیا تعلق ہے، تو ہمیں اس خالق کی بارگاہ سے دور کر رہا ہے جبکہ ہمیں پیدا اس نے کیا ہے، تو ہم پر فرض یہ ہے کہ ہم اس کے ہر احکام کو بجا لائیں. اب اس تصور کو مزید پختہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں کیسے پیدا کیا، کبھی تم نے غور کیا؟ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم، ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تخلیق دیا ہے، خلقا من بعد خلق، تدریجا تھوڑا تھوڑا کر کے تمہارے وجود کو، جسے کو ہم نے گویا کہ بڑھایا ہے، فی ظلمات ثلاث. اور ایک بات تمہیں اور بتا دیں، تمہیں ہم نے 3 اندھیروں میں بڑا کر دیا ہے، ہم نے تمہیں 3 اندھیروں میں بڑا کر دیا. یہ 3 اندھیرے کون سے تھے؟ فرمایا ایک تو ماں کے پیٹ کا اندھیرا تھا، دوسرا اس کے رحم کا اندھیرا تھا، تیسرا جس جھلی کے اندر تم تھے اس کا اندھیرا تھا. علماء نے جھلی نے ایک معنی یہ لیا کہ جو تم باپ کی پشتوں میں تھے یہ اس کا اندھیرا تھا. تو اللہ رب العالمین نے یہ 3 اندھیروں کا ذکر کر کے انسان کو کہہ دیا کہ غافل، اب شیطان کی نہ سننا، ہم نے تجھے کس طرح پیدا کر دیا ہے. فرمایا کہ سن، یہ تو ہماری قدرت کا لطف و کرم، اور اگر ہماری قدرت کا ہاتھ تیرے ساتھ نہ ہوتا تو کبھی انسانی صورت کے اندر اس حسن کو ظاہر نہ کرتا، اور اگر اللہ تیری نشونما کے لیے سازگار فضا نہ بناتا تو یہ قوتیں ہمیشہ خواب دیدہ ہو کر رہ جاتی، یہ بیج بیج رہتا، تناور درخت نہ بنتا. فرمایا تجھے حسن کے کمال پر تو ہم نے پہنچایا، اور تیری نشونما کے اندر ہم نے تیری نشونما کے لیے ہم نے سازگار فضا بنائی ہے، تو ہمارا ناشکرہ کیسے بنتا ہے؟ ہم نے تیرے وجود اور جسے کے لیے، تیرے کمال اور خوبصورتی کے لیے جس پر تو پھونپا کرتا ہے، اس کے لیے فضا قدرت نے سازگار کی ہے. اگر قدرت وہ فضا کو سازگار نہ کرتی اور قدرت کی گویا کہ یہ قوتیں ہمیشہ تیرے ساتھ نہ ہوتی تو صرف ایک خواب بن کر رہتا اور تیرا وجود کبھی نہ ہوتا. تو ایک بیج کی طرح رہتا جس پر غلط وقت میں بارش ہو جائے تو وہ خاک اور جل کر رہ جائے. تو وہ تخم ہے کہ جس اچھی فضا کے اندر رب کریم نے پروان چڑھایا ہے، اگر تو ایسا نہ ہوتا تو ضائع ہو کر رہ جاتا. فرمایا 3 پردوں سے خدا نے تجھے نکال کر ماری جی وجود میں لایا ہے، تو اب تو خدا کا نافرمان نہ بننا، تیری حیثیت کیا تھی؟ یہ تو خدا کی جانب سے انسان آج جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کو یہ مرتبہ میں لانے کے لیے قدرت کے لطف و کرم کا ہاتھ ہے. جب اسے دنیا میں پیدا کیا تو سارے سامان بڑی فیاضی سے اس کے لیے مہیا فرما دی. کیا محنت کی تھی انسان نے کہ ماں اسے سوکھے میں سلا رہی ہے اور خود گیلے میں سو رہی ہے. یہ کون ہے جو ماں کے دل میں یہ خیال پیدا کرتا ہے؟ یہ کون ہے جو خود غرض انسان جو باپ کی صورت میں ہے لیکن وہ اپنے منہ کا لقمہ پہلے اپنے بچے کو کھلاتا ہے، بعد میں کھاتا ہے؟ یہ انسان کے دل کو کون نرم کر دیتا ہے؟ یہ پیدا ہوئے جنین، یہ بھی بچے کے لیے ساری فضا اس کے لیے مہیا کون کرتا ہے؟ فرمایا ہم کرتے ہیں، ہم تمہارے لیے کرتے ہیں. تو شیطان کی بات پر کان نہ دھرنا، اس طرف نہ جانا، یہ اس بات کو گویا کہ پھیلایا گیا ہے. ایک اور آیت میں یہاں پر مضمون کے حوالے سے آخر میں عرض کر دیتا ہوں، کتنا خوبصورت میرے رب کا کلام ہے، حضرت گرامی، جس سے جگر کے اندر ٹھنڈک پہنچتی ہے اور توحید کا ایک جام گویا کہ جو دل سے چھلک کر زبان پر اپنی حلاوت کے ذائقے کو چھوڑتا ہے. اور انسان تو انسان انس سے بنا ہے، اس میں تو محبت ہے، اور وہ کس کی محبت ہے؟ اسی رب کی محبت ہے. یہ اس سے غافل ہوتا ہے، اس سے منہ موڑتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، اور ایسی بات سن کر سر جھکاتا ہے تو اس میں ایک تر و تازگی آ جاتی ہے، اس میں خوشبو آ جاتی ہے. اب دیکھیں سورہ عبسہ میں تیسرے بارے میں اللہ نے کتنے خوبصورت نظام نے ہماری تخلیق کو بیان کیا، صرف اس لیے کہ ہر زاویے سے ہمارا عقیدہ توحید پر مضبوط ہو جائے. اللہ فرماتا ہے من ای شیء خلقہ، تو جانتا ہے میں نے تجھے کس چیز سے پیدا کیا. یعنی وہاں تو یہ بتایا کہ ہم نے تجھے ماں کے پیٹ سے تدریجن بڑا کیا، تین اندھیروں سے تجھے گزارا، ماں کے پیٹ، باپ کی پشت، ماں کا رحم، یہ تین اندھیرے تھے جس سے ہم نے تجھے بدا گویا کہ بتدریج نکال کر خوبصورت ایک ہونہار، اور گویا کہ آج تو اکڑتا ہے فخر کرتا ہے تو یہ نہ کر ہم پر ایمان لا، ہم پر شکر ادا کر، تجھے اتنا حسن پہلے نہ دیا، شکر لانے کے بعد تجھے اور حسن بڑھا دیں گے ہم. تو اب دیکھیں مزید انسان کے خمار، اس کی فرعونیت اور اس کی رعونیت کو اللہ جو شیطان نے ڈال دیا ہے، اب اللہ نصیحت کے ذریعے اس کو مضبوط کرتا ہے کہ تو خود شیطان کو جواب دے دے، اور ہمارے کانوں کے اندر وہ تمام باتیں اترتی ہیں. اللہ فرماتا ہے پیارے من ای شئن خلقہ، کبھی تو نے غور کیا میں نے تجھے کیسے پیدا کیا؟ من ای شئن خلقہ، کس چیز سے میں نے تجھے پیدا کیا اور کس طرح پیدا کیا؟ کبھی تو نے غور کیا؟ من نطفہ، آگے فرمایا اللہ نے من ای شئن خلقہ من نطفہ، ایک بوند سے تجھے پیدا کیا، ایک بوند سے تجھے پیدا کیا. خلقہ فقدرہ، تجھے پیدا بھی کر دیا اور ہر چیز تیری جو تھی وہ اندازے کے ساتھ بھی بنا دی. یہ نہیں کہ تیرے جسم سے تیرے ہاتھ لمبے ہو گئے، یہ نہیں کہ تیرے چہرے سے تیری ناک لمبی ہو گئی، یہ نہیں کہ تیرے پیشانی سے تیری آنکھیں بڑی ہو گئی، یہ نہیں کہ تیرے ہونٹوں سے تیرے دانت باہر آ گئے، یہ نہیں کیا ہم نے. فرمایا کہ ہم نے تجھے پانی کے قطرے سے پیدا کیا، خلقہ فقدرہ، پیدا بھی کیا اور ہر شے کو اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے. کوئی آ جائے اس میں ایک نقص بتا دے کہ یہ چیز ایسی ہونی چاہیے تھی، یہ چیز ایسی ہونی چاہیے، آئینہ دیکھو اور کبھی کہو کہ ناک کان کی جگہ پر ہونی چاہیے تھی اور کان جو ہے وہ ناک کی جگہ پر ہونا چاہیے، پیشانی آنکھ کی طرف آ جاتی، آنکھ پیشانی کی طرف چلے جاتی، ہونٹ جو ہے وہ بالوں کی جگہ پر آتے، بالوں کی جگہ پر ہونٹ آ جاتا. فرمایا تم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ فقط درا ہوں، ہر چیز کو ہم نے ترتیب کے ساتھ اندازے کے ساتھ پیدا کیا، صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. سبحان اللہ، ثم السبیل یسرا، پھر زندگی نے تیرے لیے راہ کو بھی آسان کر دیا. سردی بھی اتنی رکھی جتنی تو برداشت کر سکی، گرمی بھی اتنی رکھی جس کو تو برداشت کر سکی، میدا بھی تیرا اتنا رکھا جتنا تو ہضم کر سکے، زور بھی تیرے دل میں اتنا ڈالا جتنا تو سن سکے. کچھ چیزیں تو تجھے دکھائی نہیں، تو دیکھ نہیں سکتا تھا، ڈر جاتا اس لیے چھپا کر رکھی. کچھ چیزیں تو تجھے سنائی نہیں، تو سن نہیں سکتا تھا اس لیے تجھے جدا رکھی. فرمایا وہی چیزیں دکھائی جس کو تو برداشت کر سکتا تھا، وہی غذا تیرے لیے وافر مقدار میں مہیا کر دی کہ جسے تو جس پر تو چل سکتا تھا. اب ذرا خوبصورتی سے پھر ایک دفعہ پلٹ کر ہم اپنے رب کے کلام کو پڑھتے ہیں. سبحان اللہ، فرما من ای شیء خلقہ، کبھی تو نے غور کیا کہ کس چیز سے ہم نے تجھے پیدا کیا؟ من نطفہ، ایک بوند سے تجھے پیدا کیا. خلقہ فقدرہ، اسے پیدا ہی نہیں کیا بلکہ ہر چیز کو اندازے سے بنایا، اور صرف اندازے سے بنا کر ماں کے پیٹ سے باہر ہی نہیں لایا. فرمایا ثم السبیل یسرا، پھر زندگی کی راہ کو تیرے لیے آسان اور سہل کر دیا. ثم اماتہ فاقبرا، پھر تجھے موت دی اور قبر میں پہنچا دیا. کہ یہ سارا سفر تیری زندگی کا ہم نے تیرے لیے واضح کر دیا، اے انسان اب تو اندازہ لگا کہ تو اپنے رب کی خالقیت سے کیسے بھاگ سکتا ہے. اور یہ ایک شیر صاحب کو نہیں اور ایک بھگاری کو نہیں، سب کو ہم نے ایسی بنایا ہے، سب کو ہم نے ایسی بنایا ہے. یہ خام خواہ کی فرونیت تم میں کیوں آ جاتی ہے؟ وہ بھی ایک قطرے سے بنا، تم بھی ایک قطرے سے بنے، اس کو بھی ہم نے ترتیب سے بنایا، تم کو بھی ترتیب سے بنایا، اس کے لیے بھی زندگی آسان کی، تمہارے لیے بھی زندگی آسان کی، اس کو بھی موت دیں گے، تمہیں بھی موت دیں گے. فاقبارہ ہوں، اور تجھے بھی قبر میں لے جائیں گے، اسے بھی قبر میں لے جائیں گے. تو الگ راہ کون سی ہے جو تو کاندھے چڑھاتا ہے؟ الگ راہ کون سی ہے جو تو سینہ چڑھاتا ہے؟ ہلکی سی آواز اگر غیبی ڈال دے تو یہ سینہ جس طرح اکڑتا ہے، مٹی کا ڈھیر تو بن کر رہ جائے، یہ ہمارا فضل ہوتا ہے. اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، تو اکڑتا رہتا ہے اور وہ تجھے ڈھیل دیتا رہتا ہے، اور تیرے سر پر کوئی ڈنڈا یا عذاب نہیں اترتا بلکہ تیرے دل میں یہ آیتیں گھر کرتی. ایک درجہ دنیا میں ڈالا تو تم آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہو، اپنی اولاد سے پیار کرتے ہو، یہاں تک کہ جانور درندہ پرندہ اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے۔ فرمایا ایک قطرہ ایک درجہ رحمت کا دنیا میں ڈال دیا گیا تو چرند پرند انسان ایک دوسرے سے پیار کرنے لگ گئے۔ فرمایا 99 درجہ پیار تو خدا نے مومن کے لیے قیامت کے لیے رکھا ہے۔ اندازہ لگائیے، ایک دفعہ کلمہ طیبہ اللہ کی رضا کے لیے بلند کر دیجئے، لا الہ الا اللہ محمد۔ رب کی رحمتیں اپنے بندے پر کتنی ہیں، اور وہ بندہ جہنم میں کیسے چلے جائے گا اگر وہ رب کے ان احکام پر عمل کرے اور اپنی زندگی گزارے، کہ 99 رحمتیں قیامت کے دن اس کا تقاضا کر رہی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے اس طرف لے آتا ہے۔ آخر میں ایک بات صرف یہاں پر عرض کر دوں، صرف انسان ہی نہیں، اللہ رب العالمین ہر شے کا خالق ہے۔ یہ تو اس مضمون سے اٹھ کر ہم آگے آئے ہیں، اور قرآن مجید برہان رشید کی کل بھی میں چند متعدد آیتیں درس میں گویا کہ پیش کروں گا کہ جو ہماری نیچر سے متعلق ہے، دین کی کیوں ضرورت ہے، دین کیا ہے، ہم دین کے کیوں پابند ہیں۔ تو اس فلسفے کو میں نے کہا کہ لے آؤں تاریخ انسانیت کے اندر، کہ انسان کو دین کی کیوں ضرورت ہے اور دین کس کو کہتے ہیں، مذہب کی ضرورت ہمیں کیوں ہے عقلی تقاضے کے اعتبار سے، اس کو ہم لے آئے۔ اور قرآن نے ایک جگہ بڑی خوبصورت بات کی کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، سبحان اللہ، یہ جو آیت ہے نا محبوب، یہ ہر ایک کے پلے نہیں پڑتی، یہ تو اللہ جس کا سینہ کھولتا ہے اس کے پلے پڑ جاتا۔ تو یہ جو اللہ فرما رہا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ اللہ جسے جس کے سینے کو چاہتا ہے اس کے لیے سینے کو کھول دیتا ہے، تو اس کے دل میں ایک نور آ جاتا ہے اور وہ اسلام کی طرف آ جاتا ہے، تو وہ کس کا سینہ شک ہوتا ہے، انشاءاللہ آنے والے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور میرے آقا نے تو دعویٰ کیا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو سادہ اور آزاد چھوڑ دے، یعنی کشتی کو اگر آزاد بھمر کے حوالے کر دیا جائے تو وہ کہیں نہ کہیں تو ٹھکانے لگے گی۔ سگا فرماتے ہیں انسان اپنے آپ کو تنہا اپنی فطرت پر چھوڑ دے تو وہ اسلام کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتا، وہ اسلام کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتا، وہ خدا کے کرام کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتا۔ آج کافر مسلمان کو کافر کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا لگا دیتا، لیکن آپ نہیں دیکھتے کہیں کہ مسلمان نے اپنی محمدی غیرت کو بیچ کر اس نے ہندو نظریے کو قبول کر لیا ہو۔ بہت دور جا کر جہالت کے اندھیرے میں ایک آدھ کوئی نظر آئے گا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہودیت نصرانیت اور ہندو اور یہ تمام لوگ جب قرآن کی آیتوں کو سنتے ہیں تو جو جتنا پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ اتنی جلدی اسلام کے قریب آ جاتا ہے، کیونکہ فطرت کا کلام ہے۔ اور قرآن نے یہی کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور ایک سوال یہاں پر ہے کہ مذہب کی ضرورت کیوں ہے، جو دہریے کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، ہم مذہب سے اسلام کی طرف آئیں گے، اسلام سے فطرت کی طرف آئیں گے، جب جا کر ہمارے گھر کے لیے ایک دیوار گھر کی کھڑی ہوگی، پھر ہم گھر میں داخل ہو کر والدین کے آداب وغیرہ کو زیر بحث لائیں گے۔ آخر میں یہاں پر جو بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا، میں پھر عرض کر دوں، سورۃ النساء میں تو میں سیدھا سیدھا ترجمہ کر کے آگے نکاح کے احکام تھے، تربیت اولاد تھی، میں اس طرف چلا جاتا، لیکن میں نے اپنی اصلاح کے لیے تقریر کر رہا ہوں، اور اللہ رب العالمین اپنے کلام کی برکت سے پھر سب کی اصلاح فرما دیتا ہے کہ ہم ان مضامین سے کیوں دور بھاگ گئے، ہم ان باتوں سے کیوں دور بھاگ گئے، ہم ظاہری موٹی موٹی باتوں کی طرف آ گئے، ہم ظاہری خوبصورت عمارتوں کی طرف آ گئے، ہم نے وہ بنیادی اساس باتیں چھوڑ دی۔ وہ عمارتیں تو ہم اپنے ذہنوں میں بنا لیتے ہیں، لیکن تھوڑی سی ہوا کا جھونکا آتا ہے وہ گر جاتی ہے۔ کیوں نہ ہم بنیاد کو مضبوط کر کے عمارت کھڑی کریں، تاکہ شیطان ساری قوت کے ساتھ آ کر ٹکرا جائے، اس عمارت کو کچھ نہ ہو، اور شیطان تھک ہار کر کہے کہ اب تو عمر کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، اب تو اس کے سائے کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، کیونکہ ایمان میں اس قدر مستقیم ہے کہ میرا حملہ اس پر نہیں چلتا، اب تو میں اس کے سائے سے بھی بھاگ جاتا ہوں۔ تو سیدنا عمر کا وہ ایمان جس بنیاد سے وہ چیز کھڑی ہوئی تھی وہ یہی تھا، اس پر یقین کامل تھا جو صوفیہ نے گویا کہ بیان فرمایا، اگر کسی صاحب صلات کی اگر نماز چھوٹ جاتی ہے تو دوسرے دن شیطان خود آ کر کہتا اٹھو فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ تو شیطان تو نمازوں سے غافل کرانے والا ہے، لیکن جب کوئی اپنی بنیاد کو اس طرح مضبوط کر کے عمارت کو قائم کرتا ہے تو شیطان اس طرف آتا ہے۔ اور اولیاء کاملین جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان ہے۔ سید عالم سے صحابہ نے پوچھا کہ حضور کے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا؟ یعنی ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے. تو سرکار جن سے بشر میں سے انسان ہے. تو سید عالم نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہوا, لیکن میں اللہ کا نیک بندہ ہوں, اس لیے میں نے اس شیطان کو تابع کر دیا, وہ شیطان نہیں رہا بلکہ وہ مسلمان ہو چکا ہے. تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت ہے, اور یہ صدقہ پھر آگے چلتا ہے, اولیاء میں منتقل ہوتا ہے کہ ان کا نفس جو ان کے اندر موجود ہے وہ ان کو برائی کی طرف نہیں ابھارتا ہے بلکہ وہ ان کو نیکی کی طرف ابھارتا ہے. یعنی ان کے ساتھ جو شیطان آ گیا ہے یا تو وہ اپنے کردار سے اسے گونگا کر دیتے ہیں, اور جو مقام پر پہنچ گیا وہ تابع کر کے اس کو بھی مسلمان کر دیتے ہیں. تو یہ گیا کہ ایشر پر بات ہے. آخری بات یہاں پر میں عرض کر دوں کہ اللہ نے صرف انسان ہی کو نہیں پیدا کیا جو ایک گندے قطرے سے پیدا ہوا, پھر اس کے لیے ساری معاملات آسان کر دیے گئے, ہر معاملات اس کے لیے بڑے حسن و خوبی کے ساتھ پیدا کر دیے گئے, بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اے انسان یہ تو تیری بات تھی, لیکن گرد و نواح میں دیکھ, یہ سارے نظام کائنات کو تو دیکھ, ان میں تو کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے, ان کے بنانے والے ہم ہی ہیں جس طرح ہم تجھے بنانے والے ہیں. اس خلقت کو دیکھ کر, بے ساختہ ساری کائنات کو دیکھ کر, اگر جو غور و تحمس کرے اس کے اندر, ہوا کو دیکھے اگر یہ رک جائے تو ہمارا کیا حال ہو, بادل کو دیکھے کہ اگر یہ آ کر ٹھنڈک نہ مچائیں تو پھر ہمارا کیا حال ہو, اور کبھی یوں ہو کہ کبھی اپنی جگہ پر دوبارہ جا کر سورج کو روشنی نہ آنے دے تو پھر ہمارا کیا حال ہو, اور سورج اگر نہ جائے اور چاند کو آنے کا موقع نہ دے تو پھر ہمارا کیا حال ہو, زمین پر موسم کا رد و بدل کا سلسلہ نہ ہو تو پھر ہماری زندگی حیات کس طرح باقی رہ سکتی ہے. تو بے ساختہ قرآن نے انسان کی زبان سے یہ کہلوایا کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے ہمارے مالک نہیں پیدا کیا تو نے اس کارخانہ قدرت کو بیکار. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر توحید کے فیضان کو راسخ فرمائے, اور اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر اس پیغام کو پیوستہ فرمائے. دو چیزیں ہم نے یاد رکھنی, کتنی مل کر کہیے, ایک ہمارا رب اللہ ہے اور ایک ہم آدم کی اولاد ہے. جب کسی مسلمان سے مسافہ کریں نا تو اگلا جملہ کہنے سے پہلے دل یہ کہے کہ یہ آدم کی اولاد, تو بھی آدم کی اولاد, علیہ السلام یہ بھی سیدہ حوا کی اولاد, تو بھی سیدہ حوا کی اولاد, تجھے بھی اسی رب نے پیدا کیا, اسی بھی اسی رب نے پیدا کیا. یہ خیال جب جاتا ہے تو خود سارے شیطانی مکر و قید انسان کے دل سے چھٹ جاتے ہیں, اور اپنے بھائی کے لیے خود بخود محبت کا ایک جذبہ انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. یہ نفسیات کی بات بھی ہے, یہ حقیقت بھی ہے, اور یہ صلح رحمی کی اساس ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس فکر کے ساتھ اپنے بھائیوں سے اپنے گھر والوں سے ملنے کی توفیق عطا فرمائے, اس معاشرے میں سارے تعلقات کو ملحوظ خاطر رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں صحابہ کرام علیہ رضوان کے چند واقعات بھی آنے والے درس میں اس پر پیش کروں گا, اور قرآنی چند اور آیات آپ کی خدمت میں لاؤں گا دین کے حوالے سے. تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے تمام مسائل اور تمام حالات کو اپنے فضل سے سہل اور آسان فرمائے. مولائے کریم یہ حضرات جو دور دراز سے تشریف لائے, اپنے دلوں میں جو جائز مقاصد رکھتے ہیں, رب کریم تمام کے جائز مقاصد کو اس اپنے فیضان کی برکت سے, اس اپنے پیغام حق کی برکت سے جو کلام اللہ تیرے اس کلام کی ہم نے تلاوت کی ہے, مولائے کریم تمام کے جائز مقاصد کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما, ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے شرح فرما. مولائے کریم ہمیں کفر کے مقابلے میں تیرے دین پر رہنے کی شجاعت عطا فرما, ہمیں کفر کے مقابلے میں نفاق کے مقابلے میں تیرے دین پر جان دینے کا جذبہ عطا فرما, ہمیں جہالت کے مقابلے میں تیرے دین کے علم کی وراثت عطا فرما, ہمیں ناانصافی بربریت ظلم اور طغیانی کے سامنے مولا ہمیں تیرے دربار سے عدل کی نعمت سے سرفراز فرما. مولا کریم بے حیائی فحاشی اور یعنی فساد فی الارض والی شے سے کے مقابلے میں ہمیں تیری بارگاہ سے حیا کی صفت سے متصف فرما, اور تو خود فرماتا محبوب کہہ دو خدا حیادار ہے, غیور ہے, غیرت کرنے والا ہے, غیرت اور حیا کرنے والے کو مولا تو قبول فرماتا ہے. یہ چاروں طبقے اپنے صفات کے مولا کریم اپنی توفیق سے ہماری فطرت کے اندر ودیت فرما, اور ودیت تو نے فرما دی ہے, مولا کریم اپنے فضل سے اسے اجاگر فرما. ہمارے ان تمام بھائیوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چند لانا سماعت فرمائیے, دو منٹ بیٹھ جائیے گا. کل درس نہیں ہوگا. منگل کا دن ہم نے درس کے حوالے سے موقوف رکھا ہے, کل درس قرآن درس سورۃ النساء جو ہے وہ موقوف رکھیں گے, بدھ کے دن سے انشاءاللہ اس کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے, اور منگل کا دن گویا کہ یہ موقوف ہوگا. ایک بات, اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید برہان رشید کے تعارف پر جو میں نے پانچ یہاں پر پانچ نشستوں میں چند باتیں جو ذکر کی ہے, اس کی وی سی ڈی باہر اسٹال پر موجود ہے, آپ اگر شوق فرمائیں تو اس کو قبول فرمائیں. اللہ رب العالمین ہم تمام کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.